نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه مبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصد تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ، اکرام و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت، اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خصوصی عنایات کے صدقے ہم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لمحات زندگی کو ایک تسلسل کے ساتھ اپنے ظاہر اور اپنے باطن کی اصلاح کی غرض سے اپنے معاشرے میں اخلاقیات اور امن و سکون کا ایک ذریعہ بناتے ہوئے، امن و سکون کی نفاذ کی ایک امید رکھتے ہوئے اس درس کو الحمدللہ ایک تسلسل کے ساتھ کافی عرصے سے اس کی قراءت اور سماعت ہم کر رہے ہیں۔ درمیان میں سفر حج کی بنا پر بظاہر درس سیرت کا یہ عنوان موقوف رہا اور اب الحمدللہ اللہ کی توفیق سے دوبارہ ہمیں یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ ہم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی زندگی اور اسوہ حسنہ کو بیان کرنے کی اور اس کی سماعت کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ تسلسل کے ساتھ یہ ذکر جاری تھا اور انسان، وہ انسان جو اپنی زندگی کے اندر اعتدال چاہتا ہے، اپنی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر وہ راحت و سکون چاہتا ہے، دل و دماغ کا قرار اور اپنے اندر روحانیت کا متلاشی ہے، اور یقیناً اس کے بغیر کہ انسان کے دل و دماغ میں سکون نہ ہو، طبیعت میں راحت اور بشاشی نہ ہو، اس کا تعلق کسی روحانی انقلاب سے نہ ہو، تو وہ انسان نہیں، پھر وہ درندہ ہوتا ہے۔ انسان چاہے گمراہی کی کسی بھی وادی میں جا گرے، انسان چاہے فسق و فجور کے کسی بھی دلدل میں جا پھنسے، بظاہر دنیا اس کے لیے جنت کے مانند ہو، لیکن انسان کی ساخت اور اس کے خد و خال کو اس کے خالق نے اس طرز پر بنایا ہے کہ دنیا پوری کی پوری اس کے قدموں میں آ کر نچھاور ہو جائے، تو وہ بظاہر ایک ظاہری شباب کے حوالے سے، ایک ظاہری تعارف کے حوالے سے تو اس سے استفادہ کرتا ہے، لیکن خلوت کے اندر اور آپ بیتی کے اندر اور خودی کی جو کیفیت ہے، اپنے آپ سے جو مکالمہ انسان کرتا ہے اپنے باطن کے ساتھ، اس میں اقرار اور اس میں تمانیت، اس میں تسکین، اس میں سکون جب حاصل ہوگا کہ جب وہ اپنی فطری تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کچھ پیش قدمی کر رہا ہوگا، یا باطن کی جو آواز ہے، باطن کا جو تقاضا ہے، فطرت کا جو مطالبہ ہے، اس کی برارمی کے لیے، اس کی تکمیل کے لیے اگر انسان کچھ کر سکتا ہے یا کر رہا ہے، تب تو وہ ایک راحت اور سکون کی زندگی اپنے دل و دماغ کے اندر محسوس کر سکتا ہے. لیکن اگر فطرت کے تقاضوں کو یکسر فراموش وہ کر دے، تو ظاہری طور پر تو اس کا لباس، ظاہری طور پر اس کا رہن سہن دوسرے کے لیے رشک اور قابل تحسین تو ہو سکتا ہے، لیکن کبھی اس سے یہ کہیں کہ خود تو بتا کہ تیرے دل کے اندر وحشت اور ویرانگی کس طرح آ چکی ہے. اور وہ ویرانگی ایک وقت میں اسے خودکشی، موت، نا امیدی کی طرف لے جا کر دھکیل دیتی ہے. لیکن ہم پر یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ بن مانگے اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور باطنی استقرار، باطنی اطمینان، باطنی سکون کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ کی توحید کی تصدیق ہے، اس کے وجود کی قبولیت کا احساس ہے، اور اس کے علم کے تحت اپنے آپ کو ہمیشہ محسوس کرنے کا جذبہ ہے، اور پھر ساتھ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور دین کامل سے ایک تعلق ہے. یہ وہ اصل بیج ہے جس کا تقاضا فطرت کر رہی تھی کہ اس زمین پر اس کو پیوستہ کیا جائے، راسخ کیا جائے. تو یہ کسی کے اچھے کی دعا کی برکت سے، بلکہ سرکار کے صدقے سے بن مانگے ہمیں عطا ہو گیا. اب یہ بیج تقاضا کر رہی ہے، فطرت کا تقاضا پورا ہو چکا ہے، اب یہ بیج کا تقاضا ہے کہ اس کے اندر یہ پورا درخت موجود ہے. اب یہ لگا بہت خوبصورت زمین کے اوپر ہے، بیج کے اندر صلاحیت بھی بہت اچھی ہے، لیکن اب اس کی آبیاری کے لیے ایسا پانی استعمال کیا جائے کہ پھر یہ باطن میں لگا ہوا یہ بیج جو خدا کی توحید اور نبی کی رسالت کا ہے، یہ پھر ایسا تناور درخت بنے کہ اس کی توانائی انسان کے باطن میں بھی ہو، اس کے ظاہر میں بھی ہو، اور اس تناور درخت کے ثمرات سے اس کا ظاہر اور باطن بھی سیراب ہو رہا ہو، اور اس سے متعلق جتنے لوگ ہوں وہ بھی سیراب ہو رہے ہیں. یہ ایمان کا سب سے بڑا تقاضا، یہ مسلمان کی زندگی کی حقیقت ہے. جو میں نے صوفیانہ انداز میں جو صوفیہ بیان کرتے ہیں، وہ جملہ میں نے آپ کی خدمت پیش کر دیا. اس کے بغیر آپ اگر سمجھیں کہ بحث کوئی دین کسی اور چیز کا نام ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا. جہاں میں نے بیج کا تعارف آپ کو آسانی کے ساتھ صوفیہ کی مثالوں سے پیش کر دیا کہ وہ توحید، اللہ کے وجود کا احساس کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں کبھی بھی رب کے علم سے معطل نہیں، میں کبھی بھی رب کی قدرت کی گرفت سے باہر نہیں، میں کبھی بھی اس کے تصرف سے باہر نہیں، بلکہ اس کے علم کے تحت میں ہوں، اس کے قبضہ قدرت میں میری جان، میری ہر سانس، میری ہر ہچکی، میرے لمحات زندگی کا ہر لہجہ اس کی گرفت کے اندر ہے. یہ احساس ایسی چیز ہے کہ یہ پھر یہ جب آپ اس کو کامل کریں گے اپنے دل میں، تو آپ کو زندگی اچھی لگے گی، آپ کے باطن سے وحشت ختم ہوتی چلی جائے گی. یہ ویرانگی اور خشکی جو انسان کے باطن میں بپا ہو جاتی ہے، جس کے بعد انسان اخلاقیات کے اعتبار سے ایک درندہ ہو جاتا ہے، سخت دل ہو جاتا ہے، تو یہ سختی، یہ ویرانگی، یہ وحشت اس وقت ظاہر ہو جاتی ہے کہ جب اس میں خدا کی وجود اور اپنے آپ کو خدا کے علم کے تحت تصور کرنے والا یہ تصور لا کر دل میں ڈال دیا جاتا ہے، تو یہ پھر ویرانگی ختم ہو جاتی ہے، طبیعت میں مزہ آتا ہے، اور زندگی پھر بہت اچھی لگتی ہے. اور اسی دنیا کی تعریف قرآن نے کر دی ہے، دنیا کی مذمت تو کی گئی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ دنیا، ایک بار اشارہ فرمایا کہ دنیا جو ہے یہ ایک جانور مرا پڑا تھا، فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ بری ہے. لیکن وہ کس کے لیے؟ کہ جس کی دنیا کے اندر ویرانگی ہے، جس کی باطن کے اندر ویرانگی ہے، وحشت ہے، اس کا باطن خدا کی یاد سے ویران اور بیگانہ ہو چکا ہے، وہ دنیا اس کے لیے لعنت ہے. لیکن جس کے باطن کے اندر خدا کی یاد سے ویرانگی جو تھی، وہ زیبائش کے اندر اور ترانوں کے اندر اور شادمانی میں تبدیل ہو چکی ہو، تو اس کی دنیا سب سے بڑی نعمت ہے. اور اسی دنیا کے لیے کہا جاتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا. دنیا اگر مطلقاً قابل مذمت ہوتی تو قرآن ان لوگوں کی صفات کو کبھی بیان نہ کرتا. قرآن نے کہا کہ کچھ لوگ ایسی دعا مانگتے ہیں, کچھ لوگ ایسی دعا مانگتے ہیں, کچھ ایسی دعا مانگتے ہیں. اللہ فرماتا اچھے وہ لوگ ہیں جن کے یہ کلمات ہماری بارگاہ میں مستجاب ہو گئے. اے اہل ایمان, ہم تم سے کہتے ہیں کہ تم ہم سے ایسی دعا مانگو کہ رب میرے لیے میری دنیا کو بھی بہتر فرما دے, میری آخرت کو بھی بہتر فرما دے. پتا چلا کہ دنیا سے یکسر کٹ جانا یہ اسلام کو مطلوب نہیں ہے اور نہ رب کا یہ تقاضا ہے, بلکہ دنیا کے اندر آپ اس کو زندگی کو کس طرح احسن بنائیں گے وہ آپ کے اپنے وجود کے ساتھ. سارا عالم ایک انسان کے اندر ہے, اگر وہی درست ہو گیا تو عالم درست ہو جاتا ہے. سارا نظام حیات اسی کے اندر پیوستہ کیا گیا. اس لیے فرمایا کہ یہ احسن تقویم ہے, خدا نے سارے حسن کے حصے فرمائے, لیکن کسی کے حسن کو احسن تقویم نہ فرمایا بلکہ انسان کے وجود کا احسن فرمایا. اگر سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے تو اس سے کوئی عالم میں انقلاب نہیں آ جائے گا. یہ آسمان کوئی صرف بارش برساتا رہے تو عالم میں کوئی انقلاب نہیں آ جائے گا. زمین سے اگر خشکی ختم ہو جائے, سب لالہ زار سبزہ زار ہو جائے, ویرانگی ختم ہو جائے تو کوئی انقلاب نہیں آئے گا. ہاں انسان ٹھیک ہو جائے تو انقلاب آ جائے گا. تو فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ بظاہر اس کو سمجھانے والی بات وہ ہوتی ہے جو دربار غوثیت سے حاصل ہوتی ہے. سرکار سید غوث اعظم نے اس پر بڑے طویل خطبات ارشاد فرمائے جس کا میں لب لباب خلاصہ ان الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اور صوفیت کے بغیر تو زندگی بیکار ہے, تصوف کے بغیر تو زندگی بیکار ہے, اور درندگی اور جانور بننا ہے. علم حاصل کر کے بھی اپنے آپ کو موت کے منہ دھکیلنا ہے, اس لیے کہ تصوف جو ہے وہ عظیم ربط ہے جو روح اور جسم میں دوستی کرا دیتا ہے. اور جس کو ایک لفظ میں کہہ کر پھر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ شریعت کے احکام جب تک جسم پر لگتے ہیں, جسم پر لگتے ہیں تو اس وقت وحشت رہتی ہے, اور وہی احکام جب روح میں رج بس جاتے ہیں تو اسی کو صوفی کہتے ہیں. جو شریعت کے احکام کو اپنے روح میں اتارتا ہے وہی صوفی ہوتا ہے. صوفیت کسی لباس کا نام نہیں, صوفیت ایک کیفیت کا نام ہے, ایک احساس ذمہ داری کا نام ہے. صوفیت جو ایک احساس ذمہ داری کا نام ہے, اللہ کے حضور جواب دہی کے لیے اپنے آپ کو مستعد رکھنا, اور ہر وقت اپنی نظریں, اپنی سماعت, اپنے گویائی, اپنے خورد و نوش کے لیے اس بات پر نظر کو جمائے رکھنا کہ ہر چیز پر خدا کی قدرت کی نظر ہے, اسی فکر کا نام تصوف ہے. اخلاقیات کو اپنے ظاہر کے ساتھ اپنے باطن میں اتارنے کا نام تصوف ہے. ایک جملہ مزید عرض کر کے پھر میں سیرت کی, یہ ساری بات سیرت کی افادیت کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں. باطن کی وحشت دور ہوتی ہے پیغام توحید کو اپنے پورے تقاضوں کے ساتھ, ورنہ تفصیل ہو جائے گی, میں صرف اسی لفظ میں اس کو گھیرتا ہوں کہ پیغام توحید کو اپنے پورے تقاضوں کے ساتھ. میں نے اس پر حضور سید غوث اعظم بحیثیت سے احسن تقویم, وہ سارے تقاضے میں نے قسط وار اس میں ذکر کی. اگر آپ ویب سائٹ پہ دیکھیں تو حضور سید غوث اعظم نے جو تقاضوں کو بیان کیا ہے اطمینان کے طور پر, اس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس میں بے شمار راہ ہے. اس پر فتن دور میں جہاں معاش کا بھی فقدان ہے اور صحیح نظریے اور صراط مستقیم کے حصول کا بھی فقدان ہے, تو یہ باتیں ہمیں استقرار پر رکھتی ہے, اطمینان پر رکھتی ہے, اپنے آپ کے اندر خوشی رکھتی ہے. اگر انسان کے گرد و نواح میں خوشی خوشی ہو, اندر سے وہ ناراض ہو تو سب بیکار ہے, اور اندر سے وہ مطمئن اور خوش ہو تو بظاہر اس کے لیے جھونپڑی بھی ہو تو وہ اس کے لیے محل کے مطابق ہے. انسان کے اندر ویرانی کو دور کر کے فطرت کے اصل تقاضے کو پورا کیا جائے تو انسان کے اندر بشاشی آ جاتی ہے, وہ مطمئن ہو جاتا ہے, اس کو اپنی زندگی بہت لطف اندوز لگتی ہے. ویرانگی دور کر کے وہ اپنے اندر شادمانی محسوس کرتا ہے. وہ پہلی چیز کیا ہے؟ وہ پیغام توحید کو اپنے پورے تقاضوں سے ادا کرنا, پیغام رسالت کو اپنے پورے تقاضوں سے ادا کرنا ہے. جب یہ دو چیزیں مل جاتی ہیں تو یہ سمجھیے کہ توحید کا تقاضا بصورت ایک تفصیل کے پورا ہو گیا. وہ تفصیل وہ درخت ہے, اور وہ تقاضا جو پورا ہو رہا ہے وہ ایک بیج ہے, اور بیج جو ہے وہ ایک بہت بڑی تفصیل بھی ہے جس کے اندر پورا ایک تسلسل موجود ہے. جب تک وہ درخت تناور نہ بن جائے, تناور نہ ہو جائے, اور اس سے پھل نہ ہو جائے, اس پھل میں چاشنی نہ آ جائے, اس سے مٹھاس حاصل نہ ہو جائے, تو جب تک بیج کے تقاضے پورے نہیں ہوتے. لیکن زمین کا تقاضا یہ کہ بیج تو داخل کیا جائے, تو فطرت ایک زمین ہے، اس کا تقاضا تھا کہ بیج رکھا جائے، اب بیج کا یہ تقاضا ہے کہ یہ تناور درخت بن جائے اور اس میں چاشنی اور حلاوت پیدا ہو جائے جس سے انسان بہرمند ہو سکے. اور وہ بیج تناور درخت کب بن سکتی ہے؟ میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں لیکن در در کی ٹھوکر کھا کر اس بات کو سمجھا ہوں کہ حضور کی سیرت کے بغیر اس سے تناوری حاصل ہو ہی نہیں سکتی. آپ یہ درس سنتے ہیں، میں عرض نہیں کر رہا کہ یہ میں درس دے رہا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، میں اس لیے نہیں عرض کر رہا، میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنی دل کی کیفیت کو سنیے کہ جب ان باتوں کو آپ سنتے ہیں تو آپ کے اندر ایک چاشنی آ جاتی ہوگی، ایک حلاوت آ جاتی ہے. اسی چیز کو دباؤ میں رکھنا ہے، اسی چیز کو بقا میں رکھنا ہے، تو آپ خود بھی مشکبار خوشبودار ہو جائیں گے اور آپ کے قریب کے لوگ بھی آپ کی خوشبو سے استفادہ کریں گے. طبیعت سے وحشت، سخت دلی، انانیت، یہ سب ختم ہو جائے گی اور بندہ اپنے خودی سے واقف ہو جائے گا. اور یقیناً یہی انسان کا سب سے بڑا اصلاح کا ذریعہ ہے. شریعت اسی فکر کو چاہتی ہے، شریعت ایسا ہی مسلمان چاہتی ہے کہ جس کے اندر احساس ذمہ داری ہو، اور احساس ذمہ داری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی برکت سے. اور اس کے بعد صوفیہ کے اقوال جو ایک محاسبے کے اقوال ہوتے ہیں، صوفیہ تو ایسے ہیں کہ دنیا کو اگر دیکھا جائے تو محبت اس سے کرنی چاہیے کہ جو آپ کا ہاتھ چومے اور آپ کی واہ واہ کرے، لیکن یہ محاسبے کے ایسے عظیم مسافر ہوتے ہیں، یہ اس سے نفرت کرتے ہیں اور دوست اس کو رکھتے ہیں جو ان کی غلطیاں بتاتا ہے. تو یہ ایک اصل فلسفہ انسانیت کی تکمیل کا ہے. اور گویا کہ میں انشاءاللہ آج رات کو وہ تمام تقاضے سیدنا عمر کے حوالے سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. ایسے تو بے شمار پہلو میں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چند آئیڈیل شخصیات ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدایت کے سر چشمہ ہیں. اس میں مزید اگر اپنے باطن کو آپ مطمئن کرنا چاہتے ہیں تو سارے بزرگوں کو ہمارا سلام ہے. سیدنا عمر کو پڑھیں آپ، سیدنا غوث اعظم کو پڑھیں آپ، سیدنا داتا علی حجویری کو پڑھیں آپ، سیدنا امام غزالی کو پڑھیں آپ. اس کو پڑھنے سے آپ کی جان کئی حکیموں سے چھوٹ جائے گی، کئی عاملوں سے چھوٹ جائے گی، کئی لوگوں سے چھوٹ جائے گی. اس لیے داتا صاحب فرماتے ہیں اگر کسی کو اپنے دور میں ایسا شیخ نہ ملے کہ جو اس کے باطن کو مطمئن کرے، فرما میری کتاب کو اپنا مرشد بنا دے، یہ اسے مطمئن کرتی رہے گی. درود پاک پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار کی زندگی جو ہے علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ہمیں طرز حیات اور اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے، تو ہر لحظہ ہمارے لیے گویا کہ ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے. ہم سن 9 ہجری تک اسی تسلسل کو لے کر، اسی جذبے کو لے کر اور اسی فکر کے اندر جو ہم سرگردہ ہیں اپنے لیے ہدایت کو لے کر، تو سن 9 ہجری تک ہم پہنچے ہیں. اور سن 9 ہجری کے اندر ہونے والے بے شمار واقعات ہیں، لیکن اس میں ہم غزوہ تبوک کی تکمیل تک ہم آ چکے تھے. غزوہ تبوک کے اندر بے شمار واقعات کو تفصیل کے ساتھ پیش کرنے کے بعد ہم گویا کہ اس کے آخری لمحات کے اندر تھے. اور تبوک جو ہے کہ وہ رومیوں کے ساتھ جنگ ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عرب کے دیگر علاقوں کو فتح کر لیا تو اب نصرانیوں کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ کہیں شام پر چڑھائی کر کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر یہاں نہ پہنچے. تو اس سے پہلے انہوں نے مدینے کو گویا کہ مدینے پر حملہ کرنے کی سوچی اور 200,000 کی فوج جمع کر دی. سرکار کو اس کی خبر پہنچی، سرکار نے فوراً ابھی سرکار فتح مکہ کے بعد اور غزوہ حنین کے بعد اور بنو ثقیف کی ساتھ جنگ کرنے کے بعد، غزوہ طائف کے بعد، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے بعد غزوہ طائف کے بعد ابھی پہنچے ہیں، ابھی مکمل طور پر جسم کو راحت صحابہ کو نہیں پہنچی، لیکن جب یہ خطرناک بات سامنے آئی کہ اگر فوراً تیاری نہ کی جائے تو گویا کہ ہم پر ہرقل کی فوج آ کر گویا کہ لشکر کشی کر سکتی ہے، سرکار نے فوراً مجلس مشاورت طلب کی. بہت تنگی کے لمحات تھے، خشک سالی تھی اور گویا کہ گرمی بڑے عروج پر تھی. صحابہ اکرام نے بدر کی طرح آمنا صدقنا کہتے ہوئے سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت جہاد کیا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غیور صحابہ کو لے کر تبوک کی جانب روانہ ہو گئے. اور میں نے پیدر پر صحابہ کے جذبے آپ کی خدمت میں پیش کی. حضرت عثمان غنی کو اسی میں جذبہ جہاد پر گویا کہ جذبہ ایثار پر جنت کی بشارت ملی ہے. سیدنا ابوبکر اپنا سارا گھر اٹھا کر لے آئے، سیدنا عمر اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آئے، سیدنا عبد الرحمن بن عوف کی بیوی کے پاس جو سونا تھا وہ لے کر آئے، اور انہوں نے اسلام کے لیے پیش کیا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام کو دعاؤں سے نوازا اور میرے آقا کی دعاؤں نے کیا رنگ لایا اور کیا اس پر ثمرات مرتب ہوئے وہ آپ سنتے رہے ہیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان صحابہ کو لے کر تبوک روانہ ہوئے. تبوک میں میرے آقا نے تقریباً 20 دن تک قیام فرمایا اور یہ سفر تبوک کا جو تھا وہ کئی 100 میل پر تھا. اور برہنہ پا صحابہ اکرام علی مردوان گویا کہ وہاں سے روانہ ہوئے ہیں اور روانہ ہو کر اس مقام پر آپ پہنچے ہیں. اور تبوک پر ایک مختصر سا قیام اس لیے تھا کہ ہرقل کی گویا کہ نقل و حرکت پر نظر رکھی جائے. اور 20 دن کے اس قیام میں سرکار نے عرب کے گرد و نواح کے قبیلوں پر اپنے سفیروں کا روانہ کیا, یا کلمہ پڑھ لو, یا جزیہ دے دو, ہماری رعایا بن جاؤ, یا پھر تلوار فیصلہ کرے گی. تو یہ قریب کے تمام لوگ جزیہ دینے پر تیار ہو گئے, کچھ قبیلے مسلمان ہو گئے, تاکہ حضور نے مدینے کے گرد کی سرحدوں کو محفوظ کیا تاکہ اگر جنگ ہو بھی جاتی ہے تو اندر سے کوئی بغاوت نہ ہو جائے. اس حوالے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگی حکمت عملی سے شہر مدینہ اور اصل طور پر اسلام محفوظ ہوتا رہا. 20 دن کے اس قیام کے بعد ہرقل کے سارے تعزیے ٹھنڈے ہو گئے. اس میں اتنی جرت ہی نہیں تھی کہ وہ میرے آقا کے سامنے آتا. اب وہ 2 لاکھ کی فوج کے باوجود دمشق کے اندر وہ ہلتا جلتا رہا, لیکن دمشق کی سرحد کو عبور کر کے وہ آگے آتا, اتنی جرت نہ تھی. سرکار نے صحابہ سے مشورہ فرمایا, اس مشورے میں ہمارے لیے کتنے عبرت کے نقوش تھے اس پر میں تقریباً 4 سے 5 درس اس پر میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ ہم صرف دعاؤں پر اکتفا نہ کریں, اپنی کوئی کسب بھی دکھائیں, حرکت بھی دکھائیں. کرامت اور معجزوں پر انحصار نہیں کیا جاتا, پہلے کچھ کر کے دکھایا جاتا ہے. اور جب ہم اپنی ساری طاقت کو کر گزرتے ہیں اور پھر کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہوتا, پھر نبی سے معجزے کی درخواست کی جاتی ہے, پھر کسی ولی سے کرامت کی درخواست کی جاتی ہے. ہم کہیں جناب ایسی کوئی کرامت ہو جائے کہ میں نماز پڑھنے والا ہو جاؤں, یہ صرف اپنے آپ کو خوش کرنے کی باتیں ہیں. ایسا نہیں ہوتا, یہ ہمیں حضور کی سیرت ہمارے اندر وہ اعتدال پیدا کرتی ہے, ہمیں فضائل کی دنیا کا دل دادا بھی نہیں کر دیتی ہے اور نہ ہی ہمیں رہبانیت کی طرف لا کے دھکیل دیتی کہ بس کوشش ہی کرتے رہو, اور نہ اس طرف لے آتی کہ بس دعائیں کرتے رہو, بلکہ اعتدال دیتی ہے جو آپ حضرات اس کے درمیان سماعت کرتے رہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب 20 دن کے قیام کے بعد میرے آقا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشاورت پر جو سرکار وہاں سے لوٹے ہیں, اور لوٹتے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے راستے میں ہی یہ بشارت مرحمت فرمائی کہ فیہا محیاک و مماتک و منہا تبعث, محبوب یہ یہود کچھ نہیں کر سکتے, تو مدینے جا رہا ہے سبحان اللہ, تو وہی آپ کا حیات کا مقر ہے, آپ وہیں پر رہیں گے. و مماتک, اور وہیں سے آپ رفیق اعلیٰ کا سفر کریں گے. و منہا تبعث, اور محبوب جب قیامت قائم ہوگی تو وہیں سے آپ گویا کے جلوگر ہوں گے. تو حضور نے حضرت عمر کو بلایا کر کہ تمہارا مشورہ بالکل مقبول ہوا, تم نے یہ کہا تھا کہ دمشق میں نہ رکھا جائے, مدینے جایا جائے تاکہ پھر ایک تیاری کر کے ہم ہرقل کے لیے تیار ہو جائیں, تو رب نے تمہارے قول کی تائید کر دی ہے اور بشارت مجھے دے دی ہے کہ میرا مسکن جو ہے مدینہ ہی ہے, اور ہم جو تبوک سے دوبارہ مدینہ لوٹ رہے ہیں تو یہ میرے آقا کی حیات ظاہری کا آخری غزوہ ہے جس میں جنگ نہیں ہوئی ہے. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 دن تک وہاں پر قیام کیا, اور لوٹتے وقت حضرت جبریل سے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جبریل جا کر رب سے کہو کہ میرے لیے مزید کیا حکم ہے. تو حضرت جبریل یہ آیت لے کر آگئے, وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ الصِّدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ الصِّدْقِ, سبحان اللہ کیسی تمانیت ہو, وَجْعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا, اے میرے رب جہاں کہیں تو مجھے لے جائے تو سچائی کے ساتھ لے جا. کہیے رب کے حضور عرض کریں آپ, یا اللہ مجھے کہیں پر بھی لے جا تو سچائی کے ساتھ لے جا, اور جہاں سے تو مجھے لے آئے تو سچائی کے ساتھ لے آ, اور عطا فرما مجھے اپنی جناب سے وہ قوت جو مدد کرنے والی ہو. سرکار اس بات کو لیتے ہوئے روانہ ہوئے. تبوک سے واپسی پر کئی واقعات ہوئے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب ثنیۃ الوداع کے قریب پہنچے تو وہاں پر حضور کا استقبال طلعۃ البدر علینا کے ساتھ دوبارہ کیا گیا, اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کے چچا ہیں انہوں نے سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی شان کیا ہے انشاءاللہ یہ میں رات کو آپ کی خدمت میں مزید عرض کروں گا. سیدنا عمر کے حوالے سے رفتہ رفتہ لہجہ لہجہ میں سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شان عرض کرتا رہتا ہوں. انہوں نے حضور کی منقبت بیان کی, اور حضور کی جب نعت انہوں نے پڑھی تو میرے آقا بہت خوش ہوئے. حضور کو اپنی نعت بہت پسند ہے. باب دیکھیے کہ پڑھنا زیادہ بہتر ہے یا اسے چڑ جانا زیادہ بہتر ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جب نعت پڑھی تو حضور بہت خوش ہوئے. حضرت حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے چچا کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ لا یفضد اللہ فاق، اللہ رب العالمین تمہارے منہ کو ہمیشہ سلامت رکھے. اب میرے آقا وہاں سے لوٹے اور مدینے کی آبادی بالکل سامنے نظر آنے لگی، اور سرکار دور سے اشارہ فرماتے تھے کہ ہاذا طابہ، ہاذہ طابہ، یہ طیبہ ہے، یہ پاک جگہ ہے، اس کی مشکل کو اور اس کی سختی پر جس نے صبر کر لیا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کرنے والا ہوں، میں قیامت کے دن اس کا شفیع ہوں. فرمایا کہ ایسے لمحات مدینے میں آئیں گے کہ جس سے دل وحشت زدہ ہو جائے گا، لیکن جس نے مدینے کی ہر تکلیف پر صبر کر لیا اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. اور وہ اشعار جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت عباس نے پڑھے تھے وہ یہ تھے کہ وانت لما ولدت اشرقت الارض فضاءت بنورک الافق، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے محبوب، جب آپ کی ولادت کے بعد سعادت ہوئی، یہ حضور کا میلاد انہوں نے پڑھا ہے غزوہ تبوک سے لوٹتے وقت، کہ وانت لما ولدت، یا رسول اللہ جب آپ پیدا ہوئے اور آپ کا جب میلاد ہوا، اشرقت الارض، تو ساری زمین کا چپا چپا روشن ہو گیا، فضاءت بنورک الافق، اور آسمان کے کناروں پر بھی آپ کا نور جگمگانے لگا. اب لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ یہ آپ ناطے پڑھتے ہیں نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا، یا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے، یہ تو مبالغہ ہے، خامخا کا، یہ خامخا کی زیادتی ہے. تو ہم نے کہا ہم پوچھتے ہیں جو حضور کے سامنے، میرے آقا کے سامنے حضرت عباس نے اتنے بڑے جملے ارشاد فرمائے کہ وانت لما ولدت، حضور جب آپ پیدا ہوئے اشرقت الارض، ساری زمین جو روشن ہو گئی، فضاءت بنورک الافق، اور آپ کے نور کی چمک سے سارا افق منور ہو گیا. میرے آقا نے تو یہ نہیں فرمایا کہ تم مبالغہ کر رہے ہو، بلکہ وہ حق تھا کہ ہدایت کا ایسا نور آ گیا کہ جس نے کفر کے سارے ظلمت کے اندھیروں کو کافور کر دیا، اور عالم گویا کہ پورا افق اور زمین جو سرکار کے نور سے منور ہو گئی. اور ایک بڑی پیاری بات آگے کہہ رہے ہیں، وہ شعر بھی ذرا سن لیجئے جو حضرت عباس نے کہا ہے. فَنَحْنُ فِي ذَلِكَ الضِّيَاءِ وَفِي النُّورِ، اور ہم آپ کے اس نور میں ہدایت کے راستوں کو طے کر رہے ہیں. جو نور چمکا ہے اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ فَنَحْنُ فِي ذَلِكَ الضِّيَاءِ وَفِي النُّورِ، اور ہم اس روشنی اور اس نور میں، وَسُبُلَ الرِّشَادِ نَحْتَرِقُ، ہم اس میں اپنی ہدایت کے منازل کو طے کر رہے ہیں، اور یہ ایسا راستہ ہے، سبل الرشاد، یہ ہدایت کا ایسا عظیم راستہ ہے کہ جس سے کوئی گمراہ نہیں ہوتا. اور آگے ایک بڑا پیارا جملہ آپ نے مزید ارشاد فرمایا، اس کو دل کے کانوں سے سماعت فرمائے. فرمایا کہ واردت نار الخلیل مقتتما فی الصلب انت کیف یحترق، فرمایا واردت نار الخلیل مقتمن، آپ حضرت ابراہیم کے لیے بھڑکائی ہوئی آگ میں تشریف لے گئے، آپ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھڑکائی ہوئی آگ میں، آپ ابراہیم تنہا نہ گئے بلکہ آپ ساتھ تشریف لے گئے. نمرود نے جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا تو حضرت عباس یہ جملے حضور کی موجودگی میں کہہ رہے ہیں، فرما ورغت نار الخلیل مقتتیمن، حضور جب آپ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گئے. کیسے گئے؟ فی الصلب انت کیف یحترق، آپ ان کی پشت میں موجود تھے، اور آگ ابراہیم کو کیسے جلاتی، آگ ابراہیم کو کیسے جلاتی. تو ان اماموں نے جو حضور کی تعریف اس اشعار سے ساتھ کی ہے، تو وہ انہی اشعار، یہی اشعار اصل میں اس کے ماخذ ہیں، جس کی تفصیل گویا کہ ان باب کے شعراء نے، باب کے نادگو شاعروں نے گویا کہ اس کو ذکر کیا، اور نادخوانوں نے اپنی خوش الحانی کے ساتھ اس کو گویا کہ ذکر کیا ہے. یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال اس وقت ہوا. ایک بات یہاں پر جو درس کے حوالے سے تھی، تو یہ تو سابقہ درس کا ایک تسلسل تھا جو یہاں تک آپ کو لانا تھا. اب تھوڑا سا وقت ہمارے پاس رہ گیا ہے، میں آگے کی چند بات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے. مختلف احادیث میں یہ بات موجود ہے، قرآن کے اندر بھی سورہ توبہ کے اندر یہ بات ذکر کی گئی ہے، اور جلال القدر صحابہ سے یہ بات مروی ہے کہ جب حضور ہجرت فرما کر تشریف لائے تو سرکار مدینہ نہیں آئے، قبا آئے تھے. آج قبا مدینہ شریف کی وسط ہونے کی بنا پر اس کی آبادی بن چکا ہے اور داخل ہو چکا ہے، ورنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 12 دن کا سفر ہجرت کر کے قبا تشریف لائے تھے، اور قبا کے اندر بنو عمرو بن عوف کے محلے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا تھا، اور وہاں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے، بنو عمرو بن عوف نے ایک زمین حضور کی خدمت میں پیش کی جس پر مسجد قبا کی تعمیر کی گئی. اسلام کی یہ سب سے پہلی مسجد تھی جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر مسجد قبا بنائی. مسجد قبا شہر کے باہر تھی، دیہات کے اندر تھی، لیکن اسی وقت حضور نے وہاں پر قیام فرمایا اور عین جمعے کے دن میرے آقا نے قبا کی بستی کو چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لائے، اور جہاں مدینے میں مسجد جمعہ موجود ہے وہاں پر سرکار پہنچے تو جمعے کا وقت ہو چکا تھا، اور سرکار نے نماز جمعہ وہاں پڑھائی. اب نماز جمعہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پڑھائی، اور اس کے فوراً بعد مسجد نبوی کی تعمیر کا سلسلہ ہوا. اب سرکار جہاں میرے آقا ہے وہیں گویا کہ سارا اشاق کا بازار گرم ہے اور سارے پروانے وہاں پر موجود ہیں. تو جو مسجد تقوی پر بنی تھی اس کا کیا حال ہو؟ تو جمعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ احناف کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ حضور مسجد نبوی میں جمعہ پڑھاتے تھے اور مسجد قبا میں جمعہ نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ وہ دیہات میں تھی. اور امام اعظم کی سب سے بڑی دلیل بنتی ہے کہ سرکار کے دور میں بھی دیہات میں جمعہ نہیں ہوتا تھا بلکہ جو شہر تھا اس میں جمعہ ہوتا تھا، اور مدینہ منورہ یہ سرک کی زمین جو حضور کے قدم سے مدینہ منورہ بن چکی تھی، سرکار مسجد نبوی میں گویا کہ جمعہ پڑھاتے، تو کہیں مسجد قبا ویران نہ ہو جائے تو اس کے لیے خاص طور پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہفتے کے دن قبا تشریف لے جاتے تھے اور صبح سے لے کر شام تک وہاں قیام فرماتے. اور جب سرکار قبا چلے گئے تو پھر یہ ساری آبادی وہاں چلے گی، جہاں میرے آقا چلے گئے تو سارا شہر بن گیا، اور جب سرکار قبا چلے جاتے تو سارے صحابہ گویا کہ قبا کے اندر آ جاتے، اور پھر وہ مسجد دوبارہ آباد ہو جاتی، اور تاریخ میں پھر اس کا نام بڑی چاشنی کے ساتھ اور بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ، تازی کے ساتھ آنا شروع ہو جاتا. اور حضرت عبداللہ ابن عمر خود کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی نہیں دیکھا کہ حضور نے جمعہ تو مدینے میں پڑھایا ہو اور جمعہ کے دن ہفتے کی فجر، بعض علماء کہتے ہیں کہ فجر سے پہلے، بعد میں کہا فجر پڑھا کر حضور فوراً گویا کہ قبا کی وادی کی طرف روانہ ہو جاتے. کانا یأتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبا کل سبت ماشیاً اور عاقباً، کل سبت ہر ہفتے کے دن ماشیاً، کبھی حضور پیدل تشریف لے جاتے، اور عاقباً کبھی سوار ہو کر تشریف لے جاتے. اور حضرت عبداللہ ابن عمر جو بہت بڑے عاشق ہیں، حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کا یہ معمول بنا رکھا ہے کہ وہ بھی ہر ہفتے کے دن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال پاک کے بعد گویا کہ ہر ہفتے کے دن پیدل اور کبھی سوار ہو کر مسجد قبا جاتے. تو اس طرح مسجد قبا کے اندر آبادی اور مسجد قبا کو آباد رکھنے کا یہ ذریعہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرمایا. اس تھوڑی سی تفصیل کو سمجھنے کے بعد اب یہاں پر ایک نقطہ جو عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ حضور جب ہجرت کر کے 12 دن کی یہ سارا سفر فرما کر قبا کی بستی میں آئے، اور قبا کی جو یہ بستی ہے یہ بنو عمر بن عوف کا محلہ تھا، انہوں نے حضور کو گویا کہ یہ جگہ حضور کی خدمت میں پیش کی تھی. بنو عمر بن عوف کے چچزاد جو ہیں وہ بھی اسی علاقے میں رہتے تھے، اور انہیں غنم بن عوف کے نام سے ان کو یاد کیا جاتا تھا، ان میں منافقین تھے. بنو عمر بن عوف جو تھا یہ سارے مخلصین صحابہ تھے، اس تاریخ کو ذہن میں رکھیں. اور جو ان کے چچیرے تھے، چچزاد جو قبیلہ تھا، چچزاد جو قبیلہ معروف تھا غنم بن عوف، ان میں منافقین تھے. انہوں نے کیا کیا، ان میں ایک شخص تھا ابو عامر، جس کو تاریخ کے اندر ابو عامر فاسق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ابو عامر فاسق، یہ بہت بڑا منافق تھا. اس سے پہلے جتنی جنگیں ہو چکی ہیں اور گویا کہ اس سے پہلے جتنی مہازرائی ہو چکی ہے، بالخصوص غزوہ خیبر کے بعد جتنی مخبریاں، اور خاص طور پر غزوہ خندق کے اندر سارے مدینے کے راز جو کفار تک مکہ تک پہنچائی ہے ابو عامر فاسق نے پہنچائے. لیکن جب خیبر کے اندر یہود کی کمر ٹوٹ گئی اور خندق کے اندر کافر ذلیل ہو گئے تو ابو عامر فاسق گویا کہ بالکل مایوس ہو گیا کہ اب مسلمانوں کو زیر کرنا بڑا مشکل ہے. اس نے داڑھی امامہ وغیرہ سب رکھا ہوا تھا، اور اس دوران جب حضور تبوک کی طرف جا رہے تھے تو اس نے یہ پروگرام بنا لیا تھا کہ میں تبوک کے واقعے سے پہلے وہاں پر طائف کے اندر، کیونکہ مکہ کے بعد طائف کی جو بستی تھی، میں نے کئی تفصیل سے عرض کیا، طائف کے کفار بہت متشدد تھے، اور خاص طور پر وہ جنگی ساری حکمتیں جانتے تھے، اور انہوں نے فتح مکہ کے بعد حضور کو یہ چیلنج کیا تھا کہ آپ نے بدر کے اندر، احد کے اندر جاہل لوگوں سے لڑائیاں کی ہیں، آپ طائف میں آ کر ہم سے لڑ کر بتائیے، ہم بتائیں کہ جناب جنگ کیا ہوتی ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حالانکہ فتح مکہ کے بعد مدینے کا ارادہ تھا، لیکن سرکار نے فرمایا کہ تمہاری یہ خواہش ہے تو ہم وہاں آ جاتے. اور طائف کے جا کر بنو ثقیف کا جو حال ہوا، مسلمانوں نے جو اپنی جرت دکھائی، اور طائف کے یہ آدھے لوگ مسلمان ہو گئے اور آدھے تقریباً اس میں مارے گئے، تو طائف کا زوال اور بنو ثقیف کا ٹوٹ جانا، بنو ثقیف اور بنو حوازن یہ عرب کے سب سے مضبوط قبیلے تھے قریش کے بعد، جب یہ زیر ہو گئے اور مسلمانوں کے ساتھ یہ مل گئے تو ہرقل کو پریشانی لاحق ہو گئی کہ انہوں نے اتنی بڑی بڑی طاقتوں کو توڑ دیا ہے تو کہیں میری طرف نہ آئے. تو ہرقل کی یہ پوری کالونی تھی جس میں مدینہ مکہ یہ سب آتا تھا. ہرقل کا خاص جاسوس ابو عامر فاسق تھا. ابو عامر فاسق نے جب ساری خبریں پہنچائی اور اس نے مزید خبریں لے کر خود پہلے شام پہنچا، اور شام پہنچنے سے پہلے سادے بوڑھے مسلمانوں کو اس نے تیار کیا کہ دیکھو تقوی کے اوپر تو مسجد قبا بن چکی ہے لیکن کبھی بارش ہو جاتی ہے، کبھی گرمی ہو جاتی ہے، اور کبھی گویا کہ دیگر معاملات اور دیگر باتیں پیش آ جاتی ہے، تو معذور لوگ بھی ہوتے ہیں، موسم برسات کا بھی ہوتا ہے، تو کیوں نہ ہو کہ غنم بن عوف کی جو زمین الگ پڑی ہوئی ہے، عمر بن عوف ہمارے بھائی ہیں، ہمارا قبیلہ ہے، ہمارے چچیرے ہیں، ہمارے چچزات ہیں، تو ہم یہاں پر اپنے قبیلے میں الگ مسجد اس لیے بنانا چاہتے ہیں کہ کبھی موسم کی خرابی ہوتی ہے، برسات ہوتی ہے، تو یہ بوڑھے معذور لوگ یہاں نماز پڑھ لیں تو آؤ کون اللہ کی راہ میں دے گا. تو سارے بوڑھے لوگ تھے جو اس میں، انہوں نے کہا جی ایک چھت میری طرف سے، یہ ساری باتیں ذہن میں رکھیں، کسی نے کہا جی چھت کی کھجور میری طرف سے، کھجور کی شاخیں میری، کسی نے کہا جی ستون میری طرف سے. اب یہ سارا مال جمع کر کے انہوں نے ایک مسجد بنا لی، مسجد بنا لی. ابو عامر فاسق یہ سمجھتا تھا کہ میں حضور کے سامنے چلا گیا تو میرا چہرہ دیکھ کر ہی حضور پہچان جائیں گے کہ میرے دل میں ایمان ہے یا کفر ہے، یہ سامنے جانے سے ڈرتا تھا. یعنی منافق کا بھی، اس دور کے منافق کا بھی یہ نظریہ تھا، آپ ذرا سوچیں کہ رسول کے سامنے جو چلا گیا تو رسول چہروں کو نہیں دل کو دیکھتا ہے. تو ہمیں اپنے عقیدے درست کر لینے چاہیے، اور یہ کہنا کہ حضور کو دیوار کی پیشی کی خبر نہیں، کس قدر ایمان کے لیے گویا کہ شامت ہے. اپنے عقیدے کی درستگی کے لیے ہمیں یہاں پر غور کرنا چاہیے. ابو عامر فاسق تبوک کی جنگ سے پہلے فوراً یہ شام پہنچا ہرقل کے پاس، چند بوڑھے صحابہ کو جمع کر کے، اور کہا کہ سنو حضور کی خدمت میں جا کر تم حضور سے ٹائم لے لینا کہ حضور اس مسجد میں آ کر نماز پڑھیں، کیونکہ حضور قبا تو آتے ہیں اور قبا آنے سے قبا کو خود ایک شہرت مل گئی، کیونکہ کسی شہر میں کیا برکت ہوگی، برکت تو وجود مصطفیٰ میں ہے. میرے آقا جہاں جاتے ہیں وہ جگہ برکتی ہو جاتی ہے، سبحان اللہ. میرے آقا جہاں جاتے ہیں اس جگہ کو شہرت ملتی ہے، ورنہ تو دنیا کے بے شمار پہاڑ ہے. میرے آقا نے فرمایا میں احد سے محبت کرتا ہوں، تو اب ہمالیہ بھی ہے اور دیگر اور پہاڑ بھی ہے، دنیا ان کو عقیدت سے نہیں دیکھتی لیکن عاشق احد کو دیکھتا ہے تو اس کا سینہ اس کی مٹھاس کو محسوس کرتا ہے. تو یہ میرے آقا ہے جس کو کرم سے نواز دیں، جس کو خیرات سے نواز دیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے لیے ان چند بوڑھوں اور ضعیفوں کو تیار کیا کہ حضور ضعیفوں کا بڑا احترام کرتے ہیں. اب یہ ساری تاریخ آپ سمجھ چکے ہیں کہ بنو عمر کے چچیرے بنو غنم بن عوف نے اس مسجد کو بنا دیا صحابہ سے چندہ لے کر، وہ گویا کہ بھولے بھالے صحابہ جو بڑی عمر کے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہاں واقعی میں ہم کبھی کبھی موسم کی خرابی ہو جاتی ہے. وہ منافق نہیں تھے، منافق ابو عامر فاسق تھا کہ جو بظاہر مسلمان بنا ہوا تھا اور حضور سے ٹائم لینا چاہتے تھے تاکہ ہماری پوری بات کی تکمیل ہو جائے. اور یہ مسجد نہ تھی بلکہ یہ ہرقل کی ایک گویا کہ جاسوسی اڈا تھا جس میں رات کو بیٹھ کر منافقین حضور سے متعلق پلاننگ بناتے تھے، اور ہرقل کے جاسوس یہاں پر آ کر ٹھہرتے تھے، اور یہاں سے پھر ان کو یہ مدینے کی وادی میں اتارتے تھے، اور مدینے کی وادی میں مسجد نبوی کے اندر صحابی بنا کر پیش کرتے تھے، اور یہ حضور کی ایک ایک نقل و حرکت کو دیکھتے تھے. اللہ اکبر، میرے آقا کرم نہ فرماتے تو آج اسلام اس طرح مشکبار نہ ہوتا. وہ سمجھتے تھے کہ ہم دنیا کے کسی لیڈر کے پاس جا رہے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ صحابہ حضور کو اس نیت سے دیکھتے تھے کہ جس طرح کہ آج سنی حضور کو دیکھ رہا ہے، کہ حضور کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی سادہ لباس. آپ کو میں نے کئی واقعات بتائے کہ ایک منافق اپنے گویا کے آستین کے اندر خنجر چھپا کر حضور کے سامنے بڑا مؤدب بیٹھا تھا، تو حضور کے قریب آیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور حضور کے عشق میں رونے کا ڈرامہ کر رہا تھا. حضور نے فرمایا کہ تیرا رونا قبول ہوگا، پہلے یہ خنجر تو نکال لے. تو اس نے کہا کہ آپ کو یہ خبر کیسے ہو گئی کہ میں نے اپنے آستین میں خنجر چھپا رکھا ہے، اور بڑا ماہر تھا. سرکار نے فرمایا کہ اسی نے خبر دے دی کہ جس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے. اس نے خنجر نکال کے حضور کے قدموں میں رکھا اور ہاتھ کہا کہ حضور آپ ہاتھ بڑھائیے، میں اپنے نفاق سے توبہ کرتا ہوں، جسے میرے ہر حال اور باطن کی خبر ہے وہ خدا کا رسول ہی ہو سکتا ہے. محبت سے درود پاک، اللہم صلی علی صلات و سلام علیک یا سیدی یا حبیب یا رسول اللہ. اب یہ سادے لوگ، حضور وہاں تبوک کے لیے چندہ جمع کر رہے ہیں مسجد میں، مسجد میں چندہ جمع ہو رہا ہے جنگ کے لیے، اور یہ سادے لوگ پہنچے کہ حضور آپ مسجد تشریف لائیں، ہم نے غنم بن عوف کی وادی میں مسجد بنائی ہے، حضور وہ موسم کی خرابی ہو جاتی ہے اور معذور لوگ ہیں، موسم سرما میں نکل نہیں پاتے، رات بڑی تاریخ ہوتی ہے، عشاء کی نماز کے لیے نہیں آتے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار فرمائی. جب ان ضعیف حضرات، ان کا ایمان تھا، مومن تھے، اب ان کو حضور تفصیل بتاتے وقت نہیں تھا، تو میرا آقا نے فرمایا دیکھو اس وقت میں مصروف ہوں، میں تبوک سے لوٹوں گا تو ضرور آؤں گا، اور میرا رب مجھے حکم عطا فرمائے گا، اب تم چلے جاؤ. اب یہ پیغام لے کر چلے گئے ابو عامر نے کہا کہ کام ہو گیا، حضور تبوک سے لوٹیں گے. جب حضور میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام تبوک سے لوٹے ہیں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تبوک سے لوٹ کر ایک وادی کے قریب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رکے ہیں، اور وہاں پر گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک گھنٹے کی مسافت رہ جاتی ہے مدینے کے لیے. تو ایک گاؤں تھا زی آوان، وہاں میرے آقا نے پڑاؤ ڈالا. وہاں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ رک گئے، اور جب منافقین کو پتا چلا کہ حضور بالکل قریب آ چکے ہیں قبا سے، تو وہ منافقین ان چند بزرگوں کو لے کر پھر پہنچ گئے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ حضور آپ تشریف لائیے، ہماری اس مسجد کے لیے تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا، مدینہ جانے کی بجائے قبا کی طرف جانے کی بجائے اس مسجد کی طرف آئیے. سرکار صحابہ کہتے کہ ہم نے دیکھا کہ یہ بات ان کی کہنی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ حضور آپ تشریف لائیں اور ہماری مسجد میں نماز پڑھائیں، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں بند ہو گئی اور وہی کا سلسلہ شروع ہو گیا. وہی کا سلسلہ شروع ہو گیا. سبحان اللہ، محبت سے درود پاک پڑھ اللہ. مسلم شریف میں ایک روایت موجود ہے کہ سرکار پر جب وحی آتی تھی تو کیا کیفیت ہوتی. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی حضور کے قریب بیٹھے تھے اور سرکار وحی میں وحی آ رہی تھی، اور سرکار کے اوپر چادر ڈلی ہوئی تھی. سیدنا عمر بھی حضور کے دائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے. سیدنا عمر نے اس صحابی کے چہرے کو دیکھا، پوچھا کہ تیری خواہش ہے کہ تو دیکھے کہ رسول پر وحی کیسے آتی. انہوں نے کہا ہاں میں حضور کو دیکھنا چاہتا ہوں. حضرت عمر نے کہا، یہ حضرت عمر کی شان ہے، دیکھیں. فرمایا میرے قریب آ جا. قریب ہو گئے، انہوں نے ہلکی سے سرکار کی چادر کو اٹھایا اور اس کا سر اندر داخل کر دیا، کہا دیکھ وہی کیسے آتی ہے. تو وہ صحابی اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہیں، بخاری مسلم کے اندر ہے، اللہ اکبر. کہتے کہ میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک انوار و تجلیات سے منور ہے، اور وہ وحی کی کیفیت ایسی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سانسیں آواز کے ساتھ چل رہی ہیں. سرکار کی سانسیں جو ہیں وہ آواز کے ساتھ چل رہی ہے، جس طرح نیند میں آواز پیدا ہوتی ہے اس طرح آواز کے ساتھ چل رہی ہے، اور یہ آواز آ رہی ہے اور وہ کلمات سارے دل کے اندر پیوستہ ہو رہے ہیں. تو یہ کیفیت وحی بیان کی گئی ہے. تو یہاں پر جب انہوں نے یہ کہا کہ حضور آپ ہماری مسجد میں آئیے، تو کیفیت وحی آئی اور یہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی جو سورہ توبہ میں آیت نمبر 108 ہے. اللہ نے فرما دیا کہ لا تقم فیہ ابدا، محبوب ان کی مسجد میں کبھی مت جانا. یہ مسجد نہیں ہے، نام تو انہوں نے مسجد رکھا تھا، اس کا نام انہوں نے مسجد رکھا تھا، لیکن ہر مسجد کا نام مسجد رکھنے سے مسجد نہیں ہو جاتی. مسجد اس کو کہتے ہیں جس میں اللہ اس کے رسول کی محبت کی باتیں کی جائیں، دین کی بات، جہاں رسول کا بغض سکھایا جائے وہ ایسی جگہ ہوتی ہے جس کو خدا مسجد نہیں کہتا. اس کو ایک ذہن میں رکھ لیں، یہ اصول قرآن نے دیا ہے کہ جہاں جس مسجد میں ممبر رکھ کر رسول کے علم کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، رسول کی شان و عظمت کو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے خلاف مغلظات اور بکواس کی جا رہی ہو، تو وہ مسجدیں نہیں ہوا کرتی. وہ مسجدیں میناروں کا نام، مسلوں کا نام نہیں ہے، مسجدیں حضور کی یاد کا نام ہے. بمصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہم اوست، اقبال نے یہی کہا تھا، اگر بعون رسیدی تمام بول حدیث. فرمایا کہ مسجدیں اور عبادت گاہیں کسی عمارت کا نام نہیں، فرمایا ایک نسبت کا نام ہے. بمصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہم اوست، جو چیز تجھے مصطفیٰ تک لے جائے وہ عمارت بھی دین ہے، وہ چٹائی بھی دین ہے، وہ طریقہ بھی دین ہے. اور فرمایا کہ بعون رسیدی تمام بول حدیث، اور جو باتیں تجھے مصطفیٰ تک نہیں لے جائے وہ دیوار بھی ابو جہل ہے، وہ چٹائی بھی ابو جہل ہے، وہ فکر بھی ابو جہل ہے. کتنی خوبصورت بات اقبال کہہ گیا، واہ واہ، کہ بمصطفیٰ بر کہ فرمایا کہ عمارتوں کا نام قبولیت نہیں، قبولیت نسبت مصطفیٰ کا نام ہے. جو تجھے مصطفیٰ کے دربار تک ادب کے ساتھ لے جائے وہ پتھر بھی دین ہے، پھر وہ چٹائی بھی دین ہے، پھر وہ مسلح بھی دین ہے، وہ مٹی بھی دین ہے، لیکن اگر جو تجھے مصطفیٰ کے قریب نہ لے جا سکے، مصطفیٰ سے بیگانہ کر دے، تو اگر وہ سنگ مرمر بھی لگا ہوا ہو تو وہ دین نہیں، وہ بو جہل ہے. اس لیے کہ دین وہ ہے جو مصطفیٰ کے قریب ہو جائے، اور جو مصطفیٰ سے دور کر دے وہ تو ابو جہل ہے. ابو جہل کسی انسان کا نام نہیں، ابو جہل ایک فکر کا نام ہے. دین کسی وجود کا نام نہیں، دین بھی ایک فکر کا نام ہے. اور دین اس فکر کو کہتے ہیں جو مصطفیٰ کی تعظیم سکھا دے، اور ابو جہل اس فکر کو کہتے ہیں جو مصطفیٰ سے دور کر دے. اب مسجدوں کا بھی تصور، اللہ نے فرمایا لا تقم فیہ ابدا. اللہ کی عزت کی قسم، یہ ایمان کی باتیں اس کو اپنے دل میں اتاریں، اس سے آپ کا ایمان محفوظ رہے گا اور آپ مطمئن رہیں گے. قرآن کہتا لا تقم فیہ ابدا. محبوب، یہ جس مسجد کی بات کر رہے ہیں وہ مسجد ہی نہیں ہے. نام رکھنے سے تھوڑی مسجد بن جاتی ہے، چٹائیاں بچھانے سے تھوڑی مسجد ہو جاتی ہے. فرمایا لا تقم فیہ ابدا، محبوب اس میں کبھی قیام نہ کرنا. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. محبوب ہاں، تیرے لیے احق کہ احق ان تقوم فیہ، تیرے لیے زیادہ حق اس مسجد میں قیام کا ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے. حضور نے فرمایا دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے، دور ہو جاؤ تم منافق ہو. اب اللہ کی جانب سے اصول آ گیا، فرمایا میں تو اس مسجد میں جاؤں گا جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے. اب آگے سنیں، سرکار نے مالک بن دخشم مل کر کہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغن بن عدی کہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عامر بن سکن کہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سید الشہداء کو جنہوں نے قتل کیا حضرت وحشی کہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ مسلمان ہو گئے سب باپ. ان چار شیروں کو سرکار نے بلایا کہ آؤ، فرمایا مشعلیں تیار کرو آگ کی، اور ہتھوڑے اٹھاؤ، جاؤ اس مسجد کا ایک، جس کو یہ مسجد کہہ رہے ہیں اس کی ایک اینٹ بھی سلامت نہیں رہنی چاہیے. یہ محمدی فتویٰ ہے، یہ مصطفیٰ کریم کا فتویٰ ہے. فرمایا جاؤ. اب گویا کہ مشعلیں گرم کی گئی، آگ لگائی گئی تاکہ وہ شاخیں جلائی جائیں، اور ہتھوڑے اٹھائے گئے. یہ چار غیور جوان جب وہاں پر پہنچے تو عمر بن عوف قبیلے کے جو لوگ تھے وہ بھی ساتھ میں آ گئے، اور کچھ نے کہا کہ رکو، اس ثواب میں ہم بھی شامل ہوتے ہیں، ابھی آگ نہ لگانا، میں اپنی مشعل گھر سے گرم کر کے آتا ہوں. اور وہ صحابہ گئے اور گھر کے اندر گویا کہ اپنی مشعل کو روشن کیا، اور کہا کہ آؤ تاکہ اس فضیلت میں ہم بھی شامل ہو جائیں. اور گویا کہ اس کی چھتوں میں آگ لگا دی گئی، چھتوں میں آگ لگا دی گئی، چھت گر گئی، اس کے ستونوں کو توڑ دیا گیا. اور پھر جب حضور کو خبر ہوئی کہ حضور کو کہا گیا کہ حضور جس کو مسجد کہتے تھے ہم نے زمین سے ملا دی، اب کیا کریں اس جگہ کو؟ سرکار نے فرمایا اس جگہ کو گندگی اور کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ بنا دو. فرمایا وہاں گندگی پھینکی جائے جہاں انہوں نے سجدے کیے ہیں. پتا چلا ہر سجدے کا احترام نہیں ہوتا. ارے بھائی یہ کیا کر دیا کہ جہاں انہوں نے نمازیں پڑھی اس پر گندگی پھینکی جائے. ہم نے کہا ہم نے نہیں کیا، محمد رسول اللہ نے کیا. ان کے طریقے پر چلو گے تو مسلمان رہو گے، ورنہ دین کچھ بھی نہیں رہے گا. تو پتا چلا کہ ہر سجدے کا احترام نہیں ہے، نہ ہر چیز کو عبادت گاہ کہہ دیا جائے اس کا احترام ہے. احترام وہی پر ہے جہاں مصطفی تعظیم کی خوشبو آتی ہو. اس کو ذہن بنا، یہ اسلام پیش کرتا ہے. حضور نے فرمایا جاؤ ادھر کوڑا کرکٹ پھینکو، اور مردار جانور بدبودار ان کی بجری وغیرہ جب نکلتی ہے اونٹ کی، تو فرمایا اس جگہ کو مرکز بناؤ اور کوڑا کرکٹ کا ڈھیر بناؤ. اور تاریخ میں موجود ہے، ساری تاریخ کتابوں میں، کہ وہ گندگی کا ڈھیر بنا تھا جہاں انہوں نے مسجد بنا رکھی، اس کو توڑ دیا گیا. آخری ایک بات، حضرت عمر جیسا پھر جلالی وغیرہ للمنافقین، کہ جو منافقین پر خاص شدت کرنے والے ہیں. آپ بعض صحابہ نے آ کر حضور سے کہا کہ حضور یہ حضرت عمر ہمیں بڑے غصے کی نظر سے دیکھتے ہیں. تو سگا نے حضرت عمر کو بلایا کہا تم ان کو غصے کی نظر سے کیوں دیکھتے ہیں؟ فرمایا حضور ان کو میں اس لیے غصے کی نظر سے دیکھتا ہوں کہ ان بوڑھوں نے اس مسجد بنانے میں اپنا پیسہ دیا تھا. تو سرکار مسکرانے لگے، فرمایا کہ ان کا ایمان مضبوط ہے، تم ان کو چھوڑ دو چھوڑ دو. فرمایا حضور میرے دل سے یہ بات ہی نہیں جاتی. ایک بوڑھے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تو نے کیا دیا تھا، سچ بتا، تو بڑا چہک رہا تھا. انہوں نے کہا جی میں نے ایک ستون دیا تھا. تو روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ چاہے نادانی میں دیا، لیکن حضرت عمر کے ایمان کی اس قدر شدت ہے کہ آپ مومن کو تصور کرتے لیکن جب ان کو دیکھتے تو غصے کا اظہار ضرور فرماتے. اور فرماتے یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بن پینتے کے لوٹے مت بنا کرو، کسی معاملے کے لیے تحقیق ہونی چاہیے. حضرت عمر کی شدت کا تقاضا کیا تھا؟ تحقیق ہونی چاہیے. منہ اٹھا کر ہر ایک کے پیچھے سجدہ کر لیتے ہو تو مجھے چاہوں گا، یہ فکر حضرت عمر دینا چاہتے ہو. منہ اٹھا کر ہر ایک کے پیچھے سجدہ کر دیتے ہو، منہ اٹھا کر ہر ایک کے سامنے دو ہاتھ باندھ کر بیٹھ جاتے ہو، تمہیں تمیز نہیں ہوتی ہے کہ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا. اس فکر کی وجہ سے حضرت عمر ان کو بالغ کرنا چاہتے تھے، ان کی فکر کو جوان کرنا چاہتے ہیں کہ دین کے لیے جب بھی قدم اٹھاؤ تو تحقیق کر کے اٹھاؤ. گھر میں سبزی لاتے ہو تو چار دفعہ اس کو پرکھ کے دیکھتے ہو، اس کی ریٹ کے لیے گویا کہ تم کمی بیشی کا تقاضا کرتے ہو، تو حضرت عمر کی شدت کا تقاضا یہ تھا کہ تم نے ستون دیا کیوں، تم نے ہم سے مشورہ کیوں نہیں کیا، تم نے ان کی مسجد کے چندہ کیسے دیا، تم ہم سے پوچھتے تو صحیح، سرکار کی بارگاہ میں آ کر عرض تو کرتے، تو یہاں سے بھی بے شمار اصول ہے، کاش سمجھدار اس سے سمجھ حاصل کریں۔ ایک بات اور، حضرت عمر اکثر کہا کرتے تھے ہاں تو نے کیا دیا، تو انہوں نے کہا جی میں نے ایک ستون دیا تھا جو بیچ میں لکڑی کا رکھا تھا، تو حضرت عمر کے الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں، فرمایا ابشر بہا فی عنق فی نار جہنم، فرماتے جب تجھے جہنم میں ڈالا جائے گا تو یہی ستون تیری گردن میں لٹکایا جائے گا، کہا میں بشارت دیتا ہوں تجھے، فرمایا ابشر یعنی جلال میں اسے گویا کہ دعائے ضرر دیتے تھے، فرمایا ابشر بہا فی عنق، میں تجھے بشارت دیتا ہوں کہ یہی ستون تیرے گردن میں ٹنگایا جائے گا، فی نار جہنم، جب تو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اندازہ کیجیے آپ منہ اٹھا کر ادھر ادھر جو ہم پھرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ایک بدی کا سلسلہ اس پر جاری ہو جاتا ہے، تو وہ عذاب ہماری گردنوں پر نہیں رہے۔ صحابی ہونے کے باوجود حضرت عمر نے ان کو اتنے سخت الفاظ کہے، تو پتا چلا کہ محمدی بھیڑیں جو ہیں وہ ہمیشہ ریوڑ کے ساتھ رہیں، ہمیشہ، کیونکہ بھیڑیا کبھی بھیڑ کی چال چل کر آتا ہے اور انہیں اپنے ساتھ شکار کر کے لے جاتا ہے، تو اس لیے اجماع کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ رہیں، اس شاخ کے ساتھ رہیں، سچوں کے ساتھ رہیں، حضور کے عاشقوں کے ساتھ رہیں، تاکہ ہر ایک کے مزاج کے اندر تمیز ہو، آپ کا پیسہ، آپ کی توجہ، آپ کی فکر، آپ کا جذبہ، آپ کی ہلکی سی گویا کہ کوئی طاقت کسی بد مذہب کو پہنچ گئی اور اس سے فائدہ اٹھا کر اس نے دین میں رخنے بنائے، تو حضرت عمر کا یہ قول یاد رکھیں کہ ابشر بہا فی نار جہنم، کہ یہی ستون تیرے گردن میں ٹنگایا جائے گا اور تو نار جہنم کے اندر جائے گا۔ تو اب آپ دیکھیں بد مذہب کی صحبت کتنی بری ہوتی ہے، بد مذہب کی صحبت، اس سے محبت، اس سے تعلق، اس کی مدد کس قدر بری ہوتی ہے، اسے ذرا عمر کے ایمان کے ساتھ آپ بات سماعت فرمائیے۔ ایک شخص حضرت عمر کی خدمت میں لایا گیا، مجمع بن حارثہ، اور کہا کہ جن کو جب یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا، حضرت عمر کی خلافت کا وقت جب آیا، تو مجمع بن حارثہ کو لایا گیا اور کہا گیا کہ اب حضرت عمر کی شدت دیکھ کیسے یاد رکھتے ہیں ساری چیزیں، یہ ایمانی تسلب ہے، اس لیے تو میرا آقا کہتے ہیں عمر تیرے سائے سے شیطان بھاگتا ہے، اور میرا امام امام اہل سنت نے کتنے پیارے لقب دیے، وہ غیظ المنافقین، حضرت عمر کو کے لیے لقب لکھا اپنے خطبے کے اندر سیدنا اعلی حضرت نے، کہ آپ کی عربی کی تعلیم پر نثار جاؤں، ایسے الفاظ میں نے، یہ کلمات عرب کے اندر جو سعودیہ میں چند شیوخ ملتے ہیں، تو میں نے مکہ میں ایک دو کو سنایا تو وہ جھوم اٹھے اور مجھ سے کہا کہ اتنے خوبصورت الفاظ حضرت عمر کے لیے کس نے لکھے، تو میں نے کہا حضرت شیخ الہند الامام احمد رضا الہندی، میں نے کہا یہ حضرت امام احمد رضا نے یہ شعر لکھے ہیں، تو فرمایا واقعی میں ان کا ایمان اتنا کامل ہے کہ انہوں نے سیدنا عمر کی شان میں ایسے کلمات، میں نے کہا سیدنا عمر نے چاروں خلفاء کے لیے اور سب کے لیے، میں نے وہ عربی کا خطبہ جو ہم جمعے کے دن پڑھتے ہیں وہ پورا خطبہ پڑھ کے سنایا، تو عربی جو تھا وہ وہاں کے جو لوگ تھے، جو اہل علم تھے، وہ حشش کرتے رہ گئے کہ اتنی خوبصورت عربی اور اتنے محبت کا اظہار، تو یہ عاشقوں کو یہ حصہ ملتا ہے اور وہ جانتے ہیں کہ جس سے عشق صادر ہوتا ہے وہی دین ہوتا ہے۔ تو حضرت مجمع بن حارثہ یہ صحابی تھے، ان کو لا کر حضرت عمر کے سامنے مسجد قبا کی مسجد کی کمیٹی آئی حضرت عمر کے پاس اور کہنے لگی کہ ہمیں امام کی ضرورت ہے، اور یہ مجمع بن حارث جو ہیں یہ بہت خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں، ان کو ہماری مسجد کا امام رکھا جائے۔ آپ نے فرمایا اچھا نام تو میں نے سنا، ذرا میرے سامنے تو لاؤ اس کو۔ حضرت عمر تو قطب اعظم ہے نا، یعنی ولایت کی شہنشاہ ہے۔ میں نے کئی تقریر اس پر کی کہ حضرت عمر کو حضور نے اپنی قطبیت کی صفت عطا فرمائی، آپ جس کو دیکھتے تو حضور کا وہ نبوی فیض آپ کے اندر تھا کہ آپ دل تک پہنچ جاتے، بعض لوگ جب سوال کثرت سے کرتے تو آپ ان سے رومال اٹھواتے۔ ابن تیمیہ نے بھی یہ لکھا ہے کہ شخص آپ کے پاس آیا، دو شخص آئے کہنے لگے کہ ولعادیات کا کیا ماننا ہے، ولمرسلات کا کیا ماننا ہے، آپ نے جواب نہیں دیا، چپ رہے، بہت دیر تک ان کے چہرے کو دیکھتے رہے، کہا یہ سر سے رومال اٹھاؤ، رومال اٹھائے تو ان کے بال تھوڑے بڑے تھے، کہا جواب نہیں دوں گا لیکن دفاع ہو جاؤں گا سے چلے۔ تو آپ کے ساتھیوں نے پوچھا کہ آپ نے اتنی شدت کیوں کی، فرمایا یہ انداز منافقوں والا تھا، اگر یہ گنجا ہوتا تو علامت پوری ہو جاتی، کیونکہ حضور نے تخلیق سر مونڈے ہوئے ہوں گے، یہ نشانی دی۔ تو فرمایا میں نے رومال اٹھانے کی، حضرت عمر کا قول پیش کر رہا ہوں، میں نے رومال اٹھانے کا حکم اس لیے دیا کہ اگر اس کے سر پر بال نہیں ہوتے تو میں اس کی گردن مار دیتا۔ تو یہ سیدنا عمر کی شان ہے، یہ ان کی عظمت ہے۔ تو مجمع بن حارثہ کو جب لایا گیا تو حضرت عمر پہچان گئے، فرمایا تو وہی ہے نا جو مسجد ضرار کا امام تھا، تجھے کس طرح امام رکھا جائے؟ تو ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے حضور مجھ پر کوئی فتویٰ اس وقت صادر مت فرمائیے گا، میری گزارش سن لیجیے۔ فرمایا ہاں بول۔ فرمایا اس وقت میں نوجوان تھا، میری قرآن بہت اچھی تھی، وہ سارے بوڑھے نمازی تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نماز پڑھاؤ, سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والا میں تھا. میں نہیں جانتا تھا کہ ابو عامر فاسق کے کیا عزائم ہیں, اور اللہ کی عزت کی قسم جس نبی پاک و رسول بنا کر بھیجا ہے, میرے دل میں نفاق نہیں ہے, میرا یہ عذر قبول فرما لیجئے اللہ کے لیے. حضرت عمر نے ان کا عذر قبول فرمایا اور دستخط فرما دیے ٹھیک ہے کہ آج سے مسجد قبا کے امام مجمع بن حارثہ ہوں گے رضی اللہ عنہ. اس کے بعد چند باتیں اور بھی ہیں جو آپ کی خدمت میں آنے والے درس میں پیش کروں گا انشاءاللہ. آنے والے اتوار بعد نماز ظہر یہ تسلسل جاری رہے گا. اللہ رب العالمین کے حضور دعا ہے کہ اس درس سیرت سے ہمیں بے شمار نکھری ہوئی نصیحتیں ملی ہیں, اگر آپ اس پر غور کریں اللہ ہمیں اس سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق دے. ان نیک ناموں کے ساتھ اللہ رب العالمین ہمارے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. اس درس کا مقصود یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکیں, اپنے اندر اخلاقیات کو, اپنی زندگی کو اخلاقیات سے آراستہ کر سکیں, مسلمانوں کے ساتھ ادب و لحاظ کے ساتھ. اب دیکھیں نا, ہر نرمی نرمی نہیں ہوتی, ورنہ حضرت عمر سے بڑا باخلاق کون ہے؟ تو پتہ چلا جہاں شدت ہے وہاں نرمی گناہ ہے, یہ اصول ہے. جہاں شدت کرنی ہے وہاں نرمی کرنا گناہ ہے, اور جہاں نرمی ہے وہاں شدت کرنا گناہ ہے. جہاں سخت بولنا ہے وہاں نرم بولنا گناہ ہے, اور جہاں نرم بولنا ہے وہاں سخت بولنا گناہ ہے. قرآن نے اس لیے کہا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ انداز خود خدا کے کلام نے پیش کیا ہے. تو اللہ رب العالمین ہمیں ایمان کے تقاضوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, سیرت کے اس نقوش کو ہمارے دلوں کے اندر پیوستہ فرمائے. حضور کی سیرت سے جو ہمیں درس حاصل ہو رہا ہے اللہ رب العالمین اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ تمام ہی حضرات اپنے دل کے تمام تقاضوں کو جمع کر لیجئے, اور جو جائز خیالات ہیں اس کو جمع کر لیجئے. میں ایمان سے کہتا ہوں کہ حضور کی سیرت سے اگر دعا کی جائے تو ساری دعائیں مقبول ہوتی ہیں. جو جو جائز مرادیں ہیں, سب سے پہلے ایمان کی سلامتی, اور اپنے بچوں کی ایمان کی سلامتی, اور اسلام کے غلبے کے لیے, پاکستان کے استحکام کے لیے, مسلمانوں پر جو یہود و نصارہ نے یہ ظلم ڈھایا ہوا ہے ان کو اللہ رب العالمین خائب و خاسر فرمائے. اس نیت کے ساتھ اسلام کو غلبہ نصیب ہو, قبلہ اول بیت المقدس کو آزادی نصیب ہو, ان تمام نیتوں کو اپنے دل میں جمع کر لیجیے, اور اس کے تحت جو ثانوی نیتیں آپ کی اپنے مقاصد اور اپنی ذات سے متعلق ہے اس کو جمع کر لیجئے, اور ساتھ ہی ساتھ اس نیت کو لے کر گنبد خضرا کے تصور میں بارگاہ رسالت میں اپنی فکر کو حاضر کرنے کی کوشش کیجئے. اس نیت کے ساتھ کہ آپ یا تو ریاض الجنہ میں ہیں سبحان اللہ, یا اصحاب صفہ پر بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں اگر تصور جم جائے مواجہ شریف کا تو سبحان اللہ, وہ تو نور اللہ نور ہے. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں آپ اپنی درخواست کو پیش کر رہے ہیں.
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم مولايا صل وسلم. واغفر لنا شيدها واغفر لقارئها, سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولايا صل. على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بحق إياك نعبد وإياك نستعين, وصلى الله على خير خلقه سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دعاؤں کی قبولیت کی نیت کرتے ہوئے ایک دفعہ مل کر دھیمی آواز کے ساتھ اس نیت کے ساتھ جو دعائیں میں نے کی اللہ قبول فرمائے، جو آپ نے کی قبول فرمائے، اللہ آپ کا آنا دور دراز سے قبول فرمائے، آپ کا بیٹھنا یہاں پر قبول فرمائے، جتنا وقت آپ نے حضور کے دین کو سننے کے لیے دیا ہے اللہ رب العالمین اس کی برکات آپ کی زندگی میں عطا فرمائے، آپ کی اولاد آپ کے مال میں عطا فرمائے، اور اس نیت کے ساتھ کہ جو دعائیں ہم نے کی سب مقبول ہو گئی، سب مقبول ہو گئی، اللہ نے اپنے فضل سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا، اور اس نیت اور یقین کے ساتھ اپنے ایمان کی سلامتی، تمام اہل ایمان کی سلامتی کی نیت کرتے ہوئے صرف اور صرف محض اور محض اللہ کو راضی کرنے کی مل کر پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا